محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی اصلاحی خطبات کا مجموعہ ہے اسلام اور ہماری زندگی، اس میں سے چھٹی جلد میں جس کا عنوان ہے اصلاح و تصوف، اس میں سے ہم ایک بیان پڑھنے لگے ہیں جس کا عنوان ہے تصوف کا مقصد اور شیخ طریقت کی ضرورت. تصوف کا مقصد اور شیخ طریقت کی ضرورت. تو خطبہ مسنونہ کے بعد فرماتے ہیں کہ کئی سال سے رمضان المبارک میں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ علیہ کے ملفوظات سنانے کا معمول ہے. سنانے سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو. ہمارا بھی یہاں بیٹھنے کا مقصود یہی ہے کہ ہمارے اپنے اندر اصلاح کی فکر پیدا ہو. رمضان المبارک کا مہینہ خصوصی طور پر اصلاح نفس اور تہذیب اخلاق کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اگر انسان رمضان کی قدر کرے اور رمضان میں اپنی اصلاح کی فکر اور اس کا اہتمام کرے تو وہ جلد منزل کے قریب پہنچ جاتا ہے. اس لیے کئی سالوں سے رمضان المبارک میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے تہذیب و اخلاق سے متعلق ارشادات سنانے کا یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اکثر کو تو معلوم ہی ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں، بڑوں میں سے ہیں، بزرگوں میں سے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں بھی اکثر کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. تو حضرت کے شیخ ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ. پہلے بھی پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سند عطا فرماتے ہیں انبیاء کو نبی ہونے کی، رسولوں کو رسول ہونے کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی سند یافتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سند دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہی آگے صحابہ کو صحابہ ہونے کی سند دی بذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن مجید میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دی صحابہ کو، صحابہ نے سند دی آگے تابعین کو، تابعین نے سند دی تبع تابعین کو. تو اس طرح سند در سند سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس بھی سند اوپر تک جاتے جائیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گی. اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی ساتھ چلتے جائیں، اسی طرح ہمارے حضرت والا کے بھی پیچھے اسناد کا سلسلہ دیکھتے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گی. تو دین کا علم حاصل کرنا، اس کے لیے سند یافتہ افراد سے حاصل کرنا مناسب اور موضوع اور درست ہے. غیر سند یافتہ غیر سند یافتہ ہوتا ہے اور سند یافتہ سند یافتہ ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ والے ہیں جن کی ہم کتاب سے پڑھ رہے ہیں اور آگے جنہوں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا تذکرہ فرمایا، ان کو اپنے بڑوں سے اس بات کی سند ملی تھی کہ ماشاءاللہ یہ صحیح بات سمجھیں اور یہ آگے بات منتقل کر سکتے ہیں. کیا سند ملی؟ کہ صحیح سمجھے ہیں، صحیح عمل کر رہے ہیں اور آگے اب یہ منتقل کر سکتے ہیں. جیسے کوئی بچہ پیپر پاس کر لیتا ہے تو استاد کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ابھی اپنے ساتھ والے بچے کو، پچھلی جماعت والے کو ٹیوشن پڑھا سکتا ہے، ابھی اس نے یہ صحیح پڑھ لیا ہے، صحیح سمجھ لیا. اب آگے پڑھتے ہیں جی کہ جو کتاب اس وقت میرے سامنے ہے اس کا نام انفاس عیسیٰ ہے. یعنی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب انفاس عیسیٰ میں سے پڑھ رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ یہ کتاب حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات، آپ کی تربیتی ہدایات اور نفسانی امراض کے علاج کے لیے مفید اور مجرب نسخوں کا خلاصہ ہے. مجرب یعنی جن کا تجربہ ہو چکا ہے، ایسے نسخوں کا خلاصہ ہے جس کو حضرت والا کے خاص خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمہ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے. حضرت ثانی رحمہ اللہ علیہ کے خلفاء کی بڑی تعداد ہے، ان میں سے ہر ایک نے اپنی بساط اور اپنی صلاحیت کے مطابق حضرت والا سے کسب فیض کیا، اور ان میں سے ہر ایک ہمارے لیے آفتاب و مہتاب کا درجہ رکھتا ہے، لیکن ہر خلیفہ میں کچھ خاص خصوصیات ایسی ہیں جو اس کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں۔ حضرت مولانا عیسیٰ صاحب رحمہ اللہ علیہ حضرت والا کے ابتدائی دور کے خلفاء میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بات بہت معروف و مشہور ہے کہ حضرت والا کے ساتھ مشابہت میں ان کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ ظاہری شکل و صورت، لباس و پوشاک، چال ڈھال، رفتار و گفتار، ہر چیز میں حضرت والا کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت تھی، یہاں تک کہ آواز میں بھی مشابہت تھی۔ چنانچہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو باہر سے سننے والے کو دھوکہ ہو جاتا کہ حضرت ثانی رحمہ اللہ تلاوت فرما رہے ہیں یا حضرت مولانا عیسیٰ رحمہ اللہ علیہ تلاوت کر رہے ہیں، اتنی زیادہ مشابہت تھی۔ اور جب ظاہری مشابہت اتنی زیادہ تھی تو اندر اور باطن میں حضرت ثانی رحمہ اللہ سے کیا کیا کسب فیض کیا ہوگا، اس کا اندازہ ہم اور آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت والا سے دامت برکاتوں سے فیض حاصل کرنے کی، نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کسی کو اپنے شیخ کے ساتھ شدید محبت ہو، مناسبت کامل ہو، اور پھر طویل صحبت اور رفاقت رہی ہو، اور اکتساب فیض رسوخ کے ساتھ کیا ہو، تو بس اوقات ظاہری انداز و عادات میں بھی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو ہم دیکھتے ہی ہیں، کچھ عرصہ چند دوستوں کے ساتھ بھی گزاریں تو بعض اوقات ان کی عادات اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں بھی اس کی مثال ملتی ہے، چنانچہ روایات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے انداز دادا میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چال ڈھال میں، لباس و پوشاک میں جتنی مشابہت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اتنی مشابہت کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ معذرت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی انداز و ادا میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چال ڈھال میں، لباس و پوشاک میں جتنی مشابہت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اتنی مشابہت کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ سبحان اللہ، چنانچہ لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں اس طرح ٹھنڈی کیا کرتے تھے جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ٹھنڈی کیا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہرحال ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، تاہم اس سے ملتی جلتی کیفیت کے نمونے امت میں پائے گئے ہیں۔ اس طرح کا ایک نمونہ حضرت مولانا عیسیٰ صاحب رحمہ اللہ علیہ اور ان کے شیخ رحمہ اللہ علیہ کا بھی ہے، جس شخص میں ظاہری طور پر بھی ایسی مشابہت ہو جائے اس کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اپنے شیخ کے مزاج و مذاق اور ان کے علوم و فیوض کو جذب کیے ہوئے اور پوری طرح ہضم کیے ہوئے ہوگا۔ بہرحال حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمہ اللہ علیہ حضرت ثانی رحمہ اللہ علیہ کی صحبت اور خدمت میں رہنے کے دوران حضرت والا سے جو باتیں سنی اور جو تعلیمات حاصل کیں، ان کا خلاصہ ہمارے لیے اس کتاب جس کا نام انفاس عیسیٰ ہے میں جمع کر دیا۔ یہ کتاب حضرت کے دیگر عام ملفوظات کے مجموعوں کی طرح ملفوظات کی کتاب نہیں ہے، چنانچہ عام ملفوظات اور مجالس کی کتابوں میں یہ نظر آئے گا کہ حضرت والا نے کسی موضوع سے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کسی اور موضوع سے متعلق کوئی دوسری بات ارشاد فرمائی، اور پھر تیسری بات تیسرے موضوع سے متعلق ارشاد فرمائی، اور ان باتوں کو لوگوں نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کتاب میں حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمہ اللہ علیہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت ثانی رحمہ اللہ کی صحبت میں رہنے کے دوران تصوف اور طریقت سے متعلق جو کچھ سنا اور جو تعلیم حاصل کی، پہلے اس کو ہضم کیا، پھر اس کی تلخیص اس طرح لکھی کہ اس میں اکثر الفاظ بھی حضرت والا ہی کے ہیں۔ اس طرح ان تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہمارے لیے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا، لہذا یہ کتاب انفاس عیسیٰ ہمارے لیے بڑی عجیب و غریب نعمت ہے۔ تصوف، طریقت، سلوک، احسان ایک ہی مفہوم کے مختلف عنوانات ہیں۔ اس تصوف کا اصل مقصد نہ تو محض ذکر ہے، چنانچہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا مقصود ذکر ہی ہے، جب ہم کسی شیخ سے بیعت ہو جائیں گے تو وہ ہمیں وظائف بتائیں گے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا مقصد عملیات اور روحانی علاج ہے، کہ شیخ ہمیں کچھ عملیات اور تعویذ گنڈے اور روحانی علاج کا طریقہ بتائیں گے۔ خوب سمجھ لیں کہ تصوف کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اور یہ باتیں ہماری گھٹی کے اندر اتنی پڑی ہوئی ہیں معاشرے کی وجہ سے کہ بعض اوقات سنتے بھی رہتے ہیں، سمجھتے بھی رہتے ہیں، مگر پھر بھی دل کرتا ہے کہ کوئی وظیفہ مل لے، پھر بھی دل کرتا ہے کہ کوئی تعویذ مل جائے۔ تو تصوف کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ ذکر بھی تصوف کا مقصود اصلی نہیں، بلکہ مقصود اصلی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کہیں تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ کرے اور چلا کاٹے، مجاہدہ کرے، حالانکہ یہ سب چیزیں بھی تصوف کا مقصد اصلی نہیں ہیں، بلکہ مقصود اصلی کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے اور راستے ہیں۔ پھر تصوف کا مقصود اصلی ہے کیا؟ تصوف کا مقصود اصلی وہ ہے جس کا قرآن کریم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح من زکاہا، یعنی نفس کا تزکیہ کرے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ کہ آیت کا مفہوم ہے کہ اس آیت میں جو کہ ہے کہ تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کو مقاصد بعثت میں سے بیان فرمایا ہے، پھر تزکیہ کو علیحدہ کر کے بیان فرمایا ہے، ربنا وبعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ تزکیے کے الفاظ، تزکیے کے لفظ معنی ہیں پاک صاف کرنا، لفظی معنی ہے پاک صاف کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں تزکیے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح انسان کے ظاہری اعمال و افعال ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بعض اوامر اور نواہی ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو وغیرہ، یہ حکم ہیں، اور جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، شراب نہ پیو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، یہ نواہی ہیں اور گناہ ہیں، ان سے بچنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح انسان کے باطن یعنی قلب میں، دل میں بعض صفتیں مطلوب ہیں، وہ اوامر میں داخل ہیں اور ان کو حاصل کرنا واجب ہے، اور ان کو حاصل کیے بغیر فریضہ ادا نہیں ہوتا، اور بعض صفات ایسی ہیں جن کو چھوڑنا واجب ہے، وہ نواہی میں داخل ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے، اگر کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے تو اس پر صبر کرنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھنا واجب ہے، تواضع اختیار کرنا یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا واجب ہے، اخلاص حاصل کرنا یعنی جو کام بھی کرے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اس اخلاص کی تسہیل واجب ہے، اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں۔ لہذا یہ صفات شکر، صبر، توکل، تواضع، اخلاص وغیرہ، یہ سب صفات فضائل اور اخلاق فاضلہ کہلاتی ہیں، ان کو حاصل کرنا لازمی ہے، واجب ہے۔ اسی طرح باطن کے اندر یعنی ہمارے اندر، ہمارے چھپے ہوئے دل کے اندر بعض بری صفات ہیں جو حرام اور ناجائز ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، وہ رذائل اور اخلاق رذیلہ کہلاتی ہیں، یعنی یہ صفات کمینی اور گھٹیا صفات ہیں۔ اگر یہ صفات باطن کے اندر، دل کے اندر موجود ہوں تو ان کو کچلا اور مٹایا جاتا ہے تاکہ یہ صفات انسان کو گناہ پر آمادہ نہ کریں۔ مثلا تکبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، حسد کرنا، ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا، یعنی انسان اللہ کو راضی کرنے کی بجائے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اور ان کو دکھانے کے لیے کوئی دینی کام کرے، یہ ریا ہے۔ لہذا تکبر حرام، حسد حرام، بغض حرام، ریاکاری حرام، اور بے صبری یعنی اللہ تعالیٰ کی قضا پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنا، یہ حرام۔ یہ سب رذائل ہیں جو انسان کے باطن میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح غصہ کو انسان بے محل استعمال کرے تو یہ بھی رذائل میں داخل ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ باطن میں بہت سے فضائل ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور بہت سے رذائل ہیں جن سے اجتناب ضروری ہے۔ حضرات صوفیہ اور مشائخ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے مریدین اور شاگردوں کے دلوں میں اخلاق فاضلہ کی آبیاری کرتے ہیں تاکہ اخلاق رذیلہ کچلتے کچلتے نہ ہونے کے حکم میں ہو جائیں، یعنی ختم ہی ہو جائیں جس بھی درجے میں ممکن ہو، بالکل ہلکے پڑ جائیں۔ جس کے لیے حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے یہ اصطلاح بیان فرمائی ہے، امالہ بدرجہ ازالہ، یعنی باطن کے اندر جو رذیلہ ہے اس کو اتنا کچلو، اس کو اتنا پیٹو، یعنی ہمارے اندر جو بری خواہشات اور جذبات ہیں ان کو اتنا کچلو، ان کو اتنا پیٹو کہ اس کے بعد وہ رذیلہ باقی تو رہے گا، ختم تو نہیں ہوگا، لیکن نہ ہونے کے حکم میں ہو جائے گا، نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ بہرحال تصوف میں رذائل کو کچلنا ہوتا ہے اور فضائل کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے، اور بس یہی تصوف کا مقصود اصلی ہے۔ بعض حلقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لفظ تصوف ہے اس سے بھی لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، تو لفظ تزکیہ بڑا اچھا ہے، کسی کے ساتھ بحث مباحثے میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے تزکیے کا، تو تزکیہ بول لیں، تصوف نہ بولیں جہاں پہ کسی کو چڑ ہو۔ باقی جو اصطلاحات ہیں یہ ایک دوسرے کو بات سمجھنے سمجھانے کا ذریعہ ہیں، مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ذرائع میں پھنسنا اور ان کے اوپر زیادہ مباحث کرنا یہ درست نہیں، مقصود کا دھیان رہنا چاہیے۔ آگے تو فرماتے ہیں کہ یہ جو یہ رذائل سے جان چھڑانی ہے اور فضائل کو حاصل کرنا ہے، عام طور پر یہ چیز کسی شیخ کی صحبت حاصل کیے بغیر اور شیخ کے سامنے اپنے آپ کو فنا کیے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکلی فن رجال، یعنی ہر فن کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ماہر کے پاس جانا ضروری ہے۔ اگر فقہ کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیے، کیونکہ ان کو یہ فن آتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس سوال کا کیا جواب دینا چاہیے، لیکن اعمال باطنہ کے بارے میں مہارت حاصل کرنا اور یہ پہچاننا کہ آیا اس شخص کے اندر یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے یا نہیں، کیونکہ باطن کی بیماریاں بھی چھپی ہوئی، مخفی اور باریک قسم کی ہوتی ہیں، یہ ایک چیز بڑی اچھی چیز ہے اور دوسری چیز بڑی خراب چیز ہے، لیکن دونوں کے درمیان فرق کرنا بڑا مشکل ہے۔ مثلا تکبر کرنا حرام ہے اور اس سے بچنا واجب ہے، اس لیے کہ یہ تکبر ام الامراض ہے، یعنی تمام مرضوں کی ماں ہے، لیکن دوسری صفت عزت نفس ہے، اس کو حاصل کرنا واجب ہے کیونکہ اپنے نفس کو ذلیل کرنا جائز نہیں۔ لیکن یہ دیکھنا کہ کہاں تکبر ہے اور کہاں عزت نفس ہے، جو کام میں کر رہا ہوں یہ تکبر کی وجہ سے کر رہا ہوں یا عزت نفس کی وجہ سے کر رہا ہوں، دونوں کے درمیان کون خط امتیاز کھینچے گا اور دونوں کو کون پہچانے گا کہ یہ تکبر ہے اور یہ عزت نفس ہے، یہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں۔ خاص طور پر انسان کا خود اپنے اندر اپنی بیماریوں کو پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ مثلا ایک بیماری ہے اپنی بڑائی بیان کرنا کہ میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں، میرے اندر یہ اچھائی ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، یہ حرام ہے، اس کو تعلیٰ کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز تحدیث نعمت، جس کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ اب کون اس کے درمیان فرق کرے کہ جو اپنی اچھائی بیان کر رہا ہے وہ تعلیٰ ہے یا تحدیث نعمت ہے؟ مجھے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ علیہ سے سنی ہوئی ایک بات یاد آ گئی۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانی قدس اللہ سرہ دہلی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر واعظ فرما رہے تھے، بہت بڑا مجمع سامنے بیٹھا ہوا تھا، واعظ فرمانے لگے کہ آج میں ایک بات آپ لوگوں سے بیان کرتا ہوں، یہ بات مجھ ہی سے سنیں گے اور کسی سے سننے میں نہیں آئے گی، اور میں یہ بات تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی القاء فرمایا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، پھر فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ یہ بات آپ مجھ ہی سے سن سکیں گے اور کہیں سننے میں نہیں آئے گی، یہ تو دعویٰ ہے اور تعلیٰ ہے، اور میں نے اپنی بڑائی بیان کی ہے اور اس کو میں نے تحدیث نعمت کا نام دے دیا، لہذا میں اس پر استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اول تو میں نے اپنی بڑائی بیان کی اور پھر اس بڑائی کو تحدیث نعمت کے پردے میں چھپانے کی کوشش کی، اور قاعدہ یہ ہے، عربی میں لکھا ہے اللہ غلطی سے بچائے کہ توبہ تو صرف بسر والعلانیہ بالعلانیہ، کیونکہ یہ گناہ میں نے اعلانیہ کیا تھا اس لیے توبہ بھی اعلانیہ کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی، اس غلطی پر استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یعنی یہ جو عربی میں ہے یہ ہم نے سنا تو ہوا ہے کہ جو گناہ چھپے ہوئے ہو اس کی توبہ بھی چھپ کے، اور جو گناہ اعلانیہ ہو اس کی توبہ بھی اعلانیہ کی جائے، تو حضرت نے اعلانیہ توبہ کر لی کہ اسی غلطی پر استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، عین واعظ کے دوران یہ کام کیا۔ اس طرح کوئی دوسرا کر کے دکھائے، یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو مٹا چکا ہو، اپنے آپ کو فنا کر چکا ہو اور پھر نفس کی باریک چالوں سے باخبر ہو، اپنے نفس کا نگران رہتا ہو، اس کا احتساب ہمہ وقت کرتا رہتا ہو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ تعلیٰ کے طور پر بیان کر رہا ہوں یا تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں، ان کے درمیان فرق کرنا بڑا مشکل ہے، اس کو پہچاننا ہر ایک کے بس کا کام نہیں۔ اس طرح تواضع بڑی عمدہ چیز ہے، اعلیٰ درجے کی صفت ہے اور مطلوب ہے۔ ایک دوسری صفت ہوتی ہے ذلت نفس، یعنی دوسرے کے سامنے نفس کو ذلیل کرنا، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کی عزت واجب کی ہے، اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق کرنا کہ کون سا عمل تواضع کی وجہ سے کیا جا رہا ہے اور کون سا فعل میں ذلت نفس ہے، ان کے درمیان فرق کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اسی فرق کے سلسلے میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہا تھا، ریل میں میرے پاس کچھ دیہاتی بھی بیٹھے ہوئے تھے، سفر کے دوران جب کھانے کا وقت آیا تو ان دیہاتیوں نے اپنے ساتھ جو سالن روٹی لائے تھے وہ نکال کر سامنے رکھا اور مجھے بھی کھانے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ حضرت جی کچھ گوں موت ہمارے ساتھ بھی کھا لو۔ اس کھانے کو توازن گوں موت کا نام دے دیا۔ اب بظاہر تو یہ تواضع کی بات تھی، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدری تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو ایسا قرار دے رہے ہیں کہ اس کی دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں اور بلائیں اس طریقے سے، یہ تواضع نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری، ناشکری اور بے توقیری ہے۔ بہرحال کبھی تواضع کی حد ذلت نفس کے ساتھ مل جاتی ہے اور کبھی اس کی حد ناشکری کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اب کس حد تک تواضع کرے اور کس حد پر تواضع نہ کرے، کہاں تواضع ہے کہاں ناشکری ہے، کہاں تواضع ہے اور کہاں ذلت نفس ہے، اس کے درمیان فرق کو پہچاننا ہر ایک کا کام نہیں جب تک کسی شیخ سے تربیت حاصل نہ کر لے۔ اللہ، یہ چیز محض پڑھا دینے سے حاصل نہیں ہوتی کہ کتاب میں پڑھ کر کسی چیز کی حد تام معلوم کر لی جائے اور پھر خود ہی اس کے فائدے اور قیود نکالنے شروع کر دیے جائیں۔ یاد رکھیے، یہ اس قسم کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کام عملی تربیت سے آتا ہے۔ جب کسی شیخ کو مسلسل آدمی دیکھتا رہے اور اس کے طرز عمل کا مشاہدہ کرتا رہے اور اس کو اپنے حالات بتا کر اس سے ہدایات لیتا رہے، اس کے نتیجے میں پھر انسان کو یہ ادراک حاصل ہوتا ہے کہ عمل و اخلاق کا یہ درجہ قابل حصول صفت ہے اور یہ کیفیت یا درجہ قابل ترک رذیلہ ہے یا نہیں۔ تو دیانتاً جو ہے نا، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ اللہ والوں کی صحبت حاصل کرنا ایک تقاضا ہے، ایک ضرورت ہے، جس حد تک ہو سکے یہ کرنا چاہیے، نہ ہو سکے تو اس پہ قلق دل میں ایک کسک کا احساس رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں، اس احساس پر عطا فرما دیں، مگر اس کی خواہش، اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ فقط تعلق بنا لینے سے اور پھر ملنا بالکل نہ، یا بہت کم کم ملنا، یا بات چیت بھی نہ کرنا، رابطہ بھی نہ رکھنا، ویسا نفع نہیں دے سکتا جیسا ایک ملنے والے کو، اپنے احوال بتانے والے کو اور شیخ کے مشورہ کے ماننے والے کو نفع مل سکتا ہے۔ اس میں بڑا فرق ہے۔ میں اس کی یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے گلاب کا پھول ہے، کسی بڑے سے بڑے فلسفی اور منطقی سے کہا جائے کہ تم اس گلاب کے پھول کی خوشبو کو ایسی جامع معنی تعریف کرو جو اس کو چمبیلی کی خوشبو سے ممتاز کر دے۔ گلاب کے پھول سے بھی خوشبو آ رہی ہے اور چمبیلی کے پھول سے بھی خوشبو آ رہی ہے، اس کام کے لیے کسی بڑے سے بڑے فصیح اور بلیغ کو بلا لو، کسی ادیب اور شاعر کو بلا لو، اس سے کہو کہ گلاب اور چمبیلی کی خوشبو میں فرق بیان کرو۔ بتائیے کون فرق بیان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس اس کا فرق معلوم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ پوچھنے والے سے یہ کہا جائے کہ اس گلاب کے پھول کو سونگھ لو، اس چمبیلی کے پھول کو سونگھ لو۔ سونگھنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ گلاب کی خوشبو کیسی ہوتی ہے اور چمبیلی کی خوشبو کیسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں کے درمیان فرق معلوم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک مثال اور سنیے۔ دیکھیے، آم بھی میٹھا ہوتا ہے اور گڑ بھی میٹھا ہوتا ہے۔ گڑ کی مٹھاس کیسی ہے اور آم کی مٹھاس کیسی ہے؟ دونوں کی مٹھاس میں جو فرق ہے وہ کسی بڑے سے بڑے فلسفی اور منطقی سے بیان کراؤ ہرگز بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ دونوں کی مٹھاس کا جو فرق ہے وہ زبان سے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس فرق کو جاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس پوچھنے والے سے یہ کہا جائے کہ تو گڑ بھی کھا اور آم بھی کھا، پھر پتہ چل جائے گا کہ آم کی مٹھاس کیسی ہوتی ہے اور گڑ کی مٹھاس کیسی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کے باطن کے جو فضائل ہیں، مثلا تواضع ہے، اگر اس کی لفظوں میں کوئی مکمل تعریف بیان کرنا چاہے تو بہت مشکل ہے، لیکن جب کسی متواضع آدمی کو دیکھو گے اور اس کے طرز عمل کا مشاہدہ کرو گے اور اس کی صحبت میں رہو گے تو اس کے نتیجے میں وہ اوصاف تمہارے اندر بھی منتقل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے تصوف اور سلوک میں شیخ کی صحبت اور اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف باتیں کر لینے سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، بلکہ کسی کے سامنے رگڑے کھانے سے اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں اور یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. اور یہ بھی زیادہ حصول تب ہوتا ہے جب انسان اس بات پر دل سے طے کر لیتا ہے کہ میں اس شعبے میں علم نہیں رکھتا، تجربہ نہیں رکھتا، میرے شیخ جو ہیں یا جو میرے استاد ہیں وہ اس شعبے میں علم اور تجربہ رکھتے ہیں، تو حضرت جو بات فرمائیں وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے اس پر عمل کرنا ہے، چاہے میری عقل میں آئے یا نہ آئے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے کہ یا اللہ اگر شیطان میری عقل کو اس پر خراب کرے تو آپ مجھے اس پر قلبی اطمینان اور عقلی اطمینان عطا فرمائیں، اس لیے کہ شیطان بھی تو ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے نا. مگر جیسے ایک مریض ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ آپریشن کی میز پر لیٹ جاتا ہے جی، اور ان کو اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چیرا ڈال کے بائی پاس کر دیں، بیچ میں اپنا پنگا تو نہیں کرتا نا، بلکہ اللہ معاف کرے، پچھلے ایک واقعہ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ خود بے ہوش کرتے تھے، انیستھیسس تھے، ان کا شعبہ یہ تھا. ایک دفعہ وہ جب خود بیمار ہوئے تو اب ان کو کسی اپنے شاگرد پر اعتماد نہ ہو اپنے آپ کو بے ہوش کرنے کے لیے، انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو دوائی خود لگاؤں گا. اس دوران چونکہ وہ دوائی نے اثر بھی کرنا تھا، اللہ کیا وہ خود اپنے آپ کو اوور ڈوز کیا اور چل بسے. تو اپنا آپ دوسرے کے حوالے کرنا، اپنی مجبوری کو سمجھنا، انسان بہرحال مجبور ہے، اور جس چیز میں ہمیں پکا پتا ہے کہ ہمارا کوئی تجربہ نہیں ہے اس میں دوسرے پہ اعتماد کرنا، اور پھر جب ہم یہ اعلان کریں کہ آپ ہمارے شیخ ہیں ہم، اور دل سے نیت اور ارادہ رکھیں، اس وقت اگر متذبذب ہو رہی ہو، طبیعت سمجھ نہ آ رہی ہو، پھر شیخ سے بات کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں. مگر اصل بات مان مان کے چلنے میں ہے، اس میں خیر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جو اللہ تعالیٰ کی خاطر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے. بہرحال پیر اور شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہونا کوئی فرض نہیں ہے کہ آدمی کسی شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ضروری بیعت ہو جائے، ضرور ہی بیعت ہو جائے، لیکن اپنی اصلاح کرانا ضروری ہے. اور جب اپنی اصلاح کے لیے کوئی شخص اپنے شیخ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس رجوع کرنے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو فضائل حاصل ہوں اور رذائل سے آدمی بچ جائے، ان رذائل کا آمالہ ہو اور وہ انسان کے قابو میں آ جائیں. سلوک و تصوف کا یہ اصل مقصد ہے. البتہ اس سلسلے میں اذکار اور ادیا مختلف وظائف سالک کے لیے معین اور مددگار ہو جاتے ہیں، مگر ہر شخص کے لیے ان اذکار اور اوراد کی مقدار، اس کا موقع اور وقت، یہ شیخ کی رہنمائی اور مشورے سے ہی مقرر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی سے اصلاح حال کا فائدہ ہوتا ہے. ورنہ عام حالات میں یہ اذکار اور اوراد اس درجے میں خود مقصود نہیں، بلکہ اصل کام اپنے اخلاق کی اصلاح ہے، اور اس کا تزکیہ ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع دیتا رہے اور اس سے ہدایات لیتا رہے اور پھر ان ہدایات پر عمل کرتا رہے، بس ساری زندگی یہی کام کرتا رہے. شیخ کی طرف رجوع کرنے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہم پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں کہ اب یہ بات پوچھیں نہ پوچھیں، پوچھیں تو پھنس نہ جائیں، اس پہ حضرت یہ نہ فرما دیں، پھر وہ پورا نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے. یہ ساری باتیں شیخ کے سامنے رکھنی ضروری ہوتی ہیں. اگر اپنی کوئی کمزوری ہے تو وہ بھی سامنے رکھنا ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے فرما تو دیا ہے، میں کرنا بھی چاہتا ہوں مگر ہمت طاقت نہیں پیدا ہو رہی، یا میرے اندر بغاوت پیدا ہو رہی ہے، جو بھی ہے جیسا بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا یہ بھی بہت 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 ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اب ایسے میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ इसमें भी बेअदली हो जाती है। बहुत सारे ऐसे फजूल सवाल भी पूछते हैं जो पूछने के नहीं होते हैं, उससे भी हम ये भी बाजू का झिझक आ जाती है कि अब ये पूछें ना पूछें। तो ये बात याद रखते हैं कि है कि अल्लाह ताला से तो हर वक्त मांगा ही जा सकता है ना। बंदा अल्लाह ताला से मांग ले, या अल्लाह जो जो बातें शेख साहब से मुझे पूछनी चाहिए पूछवा दें, मैं पूछ लूँ, और जो नहीं पूछनी चाहिए वो मुझे भुला दें। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है, आप तजर्बा करके देखें, मांगेंगे जहन में कोई सवाल लेके जाएंगे, सवाल करने से पहले ही सवाल का जवाब मिल जाता है या सवाल ही भूल जाता है, या हाजत ही महसूस नहीं होती, या कोई और नई बात हो जाती है जिससे वो भी बात हल हो जाती है, कोई और भी हो जाती है। तो अल्लाह ताला के भरोसे पे, अल्लाह ताला से मांगते हुए अपना आप शेख के हवाले करना, शेख से हदायत मांगना, उनको इस्लाह अपने अहवाल बताना और उनकी बात पर अमल करना और उनके साथ वक्त गुजारना, उनकी सोबत में रहना, आना जाना, मिलना मिलाना, ये बहुत ज़रूरी है। इस किताब इन्फास ईसा में हज़रत मौलाना मोहम्मद ईसा साहब रहमतुल्लाह ने रज़ाइल और फ़ज़ाइल से मुतल्लिक जो मलफूसात जमा फरमाए हैं इनको पढ़ लेते हैं और साथ साथ उनकी थोड़ी सी तशरीह कर देता हूँ। अल्लाह ताला अपने फजल से इनको समझने की भी तौफीक अता फरमाए और इनके ज़रिए अपनी इस्लाह करने की भी तौफीक अता फरमाए। पिछली दफ़ा भी बात हुई थी कि ज़माना इस वक्त तरक्की पे है, हर चीज़ हमें ऑनलाइन मिलती है, हर चीज़ ऑनलाइन का शौक भी है, अच्छा भी लगता है। आजकल कोर्सेज भी बहुत सारे ऑनलाइन हो रहे हैं और अब तो चश्मे ऐसे भी आ गए हैं कि वो असली लगता है कि अच्छा 3D लगता है, कि नकली नहीं लगता। तस्वीर में तो पता लगता है ना, वो 3D चश्मा लगा लो तो उसमें जो मंजर होता है वो भी बिल्कुल असली लगता है। अब आपको चश्मा पहना के यहाँ पे सैर करा देते हैं मरी की और नथिया गली की और नारान की और कागान की, क्या ये उसके बराबर होगा? हरगिज़ नहीं होगा। तो शेख की असल सोहबत और चीज़ है। ऑनलाइन बयान सुन लेना नाफे है, इसका इनकार नहीं है, बिल्कुल नफ़ा है, मगर असल नफ़ा यही है कि बहरहाल सोहबत इख्तियार की जाए। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अब थोड़ी देर हम जिक्र की मशक कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वस्कुर रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन व खीफतन व दूनल जहरी मिनल क़ौली बिल गुदूवी वल असाली वला तकुम मिनल गाफिलीन। इसका तर्जमा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने आसान तर्जमा कुरान में लिखा है, और अपने रब का सुबह और शाम जिक्र किया करो, अपने दिल में भी आजजी और खौफ के जज्बात के साथ, और ज़ुबान से भी आवाज़ बहुत बुलंद किए बगैर, और उन लोगों में शामिल ना हो जाना जो गफलत में पड़े हुए हैं। तो इसमें माशाल्लाह जिक्र खफी भी आ गया, जरी भी आ गया। तो अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत में हम अभी जिक्र खफी की मशक करेंगे, दिल ही दिल में अल्लाह ताला को याद करेंगे, इसलिए कि दिल को गफलत से बेदार करने का इलाज अल्लाह ताला ने बताया है अल्लाह का जिक्र करना, चाहे इसकी कोई भी शक्ल हो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम मुझे याद करोगे मैं भी तुम्हें याद करूंगा। तो अल्लाह ताला के याद करने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला की रहमत की नज़र हमारे दिलों पर पड़ेगी, दिलों में नूर आएगा, दिलों में हिम्मत ताकत आएगी, दिलों से गंदे जज्बात निकलेंगे, अच्छे जज्बात आएंगे, हर इताअत की तरफ रग़बत बढ़ेगी, नाफरमानी से नफरत होगी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रब को उसके नाम से याद करो खाली होकर। तो अभी हम अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत में अल्लाह 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 के नाम से अल्लाह ताला को याद करेंगे, और खाली होने से मुराद है तन्हाई में। असल जिक्र तो अपना अपना है, तन्हाई में है, इंसान और अल्लाह ताला का ज़ाती मामला है। यहाँ मैं मिसाल दे दिया करता हूँ, जैसे गाड़ी ना चलती हो तो धक्का लगवाने से धक्का स्टार्ट हो जाती है, तो बाज़ औक़ात होता है कि नहीं तबीयत बन पा रही होती, अकेले में नहीं बन पा रहा होता, चलो एक माहौल में शुरू करें, उसके बाद अल्लाह हिम्मत ताकत देंगे। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फत्तबारा कस्मों का, कि अल्लाह ताला का नाम जो है बाब बरकत है, इस नाम की बरकत को लेना है, इसके तबरक को लेना है। इसको दिल पे लिख लें, इसको दिल पे नक्श कर लें, रचा लें, बसा लें। और अगर हम ये तसव्वुर करें कि हमारे दिल पर अल्लाह लिखा हुआ है, तो इसकी भी अपनी एक तासीर है, इसका भी अपना एक नफ़ा है। अच्छे तसव्वुर के साथ कोई पुरानी बात याद आ जाती है अच्छी खुशी वाली, तो इंसान खुश हो जाता है। कोई गम की बात याद आ जाती है तो दिल गमगीन हो जाता है। क्या है? तसव्वुर ने गमगीन कर दिया, तसव्वुर ने खुश कर दिया। तो अगर तसव्वुर से ये होगा कि मैं अल्लाह का हूँ, सब कुछ अल्लाह का है, मेरा ये दिल अल्लाह का है और दिल पर अल्लाह लिखा है, इसका अपना नफ़ा है, इसका अपना एक मज़ा है, इसकी अपनी एक लज्जत है, तो इससे भी अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती है, शौक बढ़ता है, इताअत की तरफ रग़बत बढ़ती है। तो दिल पर इसको नक्श करके दिल में इसकी तकरार मोहब्बत के साथ या तसव्वुर के साथ अल्लाह 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 इतनी तकरार करें, इतनी तकरार करें कि जिसका हम नाम ले रहे हैं वो हमारे रग रग रेशे रेशे में बस जाए, हमारे दिल में समा जाए, हर वक्त उसका ध्यान रहने लगे, हर वक्त ध्यान ख्याल रहने लगे, अपने आमाल अपने अफ़आल पर ख्याल आए कि अल्लाह देख रहे हैं, ये अल्लाह की पसंद वाले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और उस पर अल्लाह ताला से मदद मांगने का सिलसिला शुरू हो जाए। कुछ उल्टा सीधा ख्याल आए तो ख्याल आ जाए कि अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह से हया आए। तन्हाई में भी इंसान अपने जहन से उल्टा सोच ना पाए कि अल्लाह ताला जहनों पर पहरा, दिल पर पहरा, इस ख्याल के सबब कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, ये उसको मुयस्सर आता है जो अल्लाह ताला को याद करने वाला होता है। तो अब हम थोड़ी देर अल्लाह ताला से दिल में पाकीज़गी, दिल में कुव्वत हासिल करने की नीयत से, इरादे से, अल्लाह के हुक्म की इताअत के इरादे से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा के इरादे से जिक्र कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله जिन के सीने ईमान से मुनव्वर नहीं उनको दीन इस्लाम में दाखिल फरमा दी, उनके इस्लाम में आने का हम मुसलमानों को वसीला बनाइए। या अल्लाह हम जो पैदाइशी मुसलमान हैं हमें पक्का सच्चा मुसलमान बना दीजिए। या अल्लाह जैसा आपको पसंद है वैसा बना दीजिए, हमारे जाहिर और बातिन की कामिल इस्लाह फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी मदद कीजिए कि हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों की वैसी तालीम और तरबियत करें जैसी आपको पसंद है। या अल्लाह कुल आलम पर दीन इस्लाम का बोलबाला फरमा दीजिए। या अल्लाह उसके लिए आफियत के साथ हमें खिदमात सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह जालिमों को हदायत दीजिए, मज़लूमों की मदद फरमाइए। जिन जालिमों के मुकद्दर में उनकी करतूतों के सबब हदायत नहीं तो उनको रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनाइए। या अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोन जोन सी खैर की दुआएं मांगी सब आपके हुजूर पेश करते हैं, तमाम खैरें अता फरमा दें। जिन शरूर फितन से पना मांगी उन सब से पना मांगते हैं, हमारी हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह जैसी जिंदगी आपको पसंद है वैसी जिंदगी अता फरमाइए, जैसी मौत आपको पसंद है वैसी मौत अता फरमाइए। या अल्लाह हमारे से आगे जो दीन में हैं उनसे नफ़ा उठाने की तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह हमें हमारे शेख से नफ़ा उठाने की तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह कामिल इत्तबाए शरीयत कामिल इत्तबाए सुन्नत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह मौत के वक्त की गड़बड़ से हमें महफूज फरमाइए। या अल्लाह कब्र की हशर की तकलीफ से हमें महफूज फरमाइए। या अल्लाह आपसे आपको मांगते हैं, आपका क़ुर्ब मांगते हैं, अपनी ज़ात अता फरमा दीजिए। जन्नत का सवाल करते हैं, जहन्नुम से पना मांगते हैं, जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जी जो कुछ मांगना चाहिए था हम मांग नहीं सकते, हम में बहुत कमजोरियां, अपनी जनाब से अता फरमा दीजिए। या अल्लाह बिन मांगे अता फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु तआला रसूल ही खैर खल्क़ी मुहम्मद साबिक माइना अमीन या रसूल अल्लाह।